الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سبا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے. سبا ایک آدمی کا نام ہے اور انہی کے نام کے اوپر سے ان کی پوری قوم کو سبا کہتے ہیں. یہ قوم یمن میں رہتی تھی. قرآن میں ایک جگہ پر تبع بادشاہ کا ذکر ہے، اہم خیر ام قوم تبع. تو یہ جو تبع بادشاہ تھے وہ بھی اسی سبا قوم میں سے تعلق رکھنے والے تھے. اسی تبع بادشاہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان بنوایا تھا اور حضور ہجرت کے بعد جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رہے وہ مکان حقیقت میں حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، بلکہ تبع بادشاہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا حضور اسی مکان کے اندر ٹھہرے تھے. بلقیس جس کا قصہ قرآن کی دوسری سورت میں ہے، سورہ نمل میں، وہ بلقیس کوئین جو تھی اس کا تعلق بھی اسی سبا قوم سے ہے. مدینہ کے جو انصاری ہوئے، اوس اور خزرج کے لوگ، ان کا اصل تعلق بھی اسی سبا قوم سے رہا ہے. سبا قوم یمن کا جو کیپٹل ہے سنا، وہاں سے دور ایک دوسرا شہر ہے جس کو معارب کہتے ہیں. اس معارب شہر میں یہ قوم آباد تھی. اللہ تعالی نے ان کو دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا تھا، کوئی کمی اللہ تعالی نے ان کے لیے رکھی نہیں تھی. ان کے جو مکانات تھے بڑے عالی شان، بڑے خوبصورت، بڑے عمدہ ان کے مکانات تھے. اللہ نے ان کو فروٹس کی جو باڑیاں اور فارمز دیے تھے وہ بھی بڑے عجیب اور بڑے نرالے تھے. کہ یہ جو معارف شہر ہے اس کا نقشہ کچھ ایسا تھا، میپ ایسا تھا کہ شہر اور شہر کی دونوں سائٹ کے اندر پہاڑ تھے، پوری لائن پہاڑ کی، رائٹ سائڈ میں بھی پہاڑ، لیفٹ سائڈ کے اندر بھی پہاڑ، پہاڑ کے کناروں کے اوپر انہوں نے باڑیاں بنائی تھی اور دور دور تک سینکڑوں ہزاروں باڑیاں، فارمز ان کے بنے ہوئے تھے اور اس کے اندر بہت بہترین قسم کے پھل فروٹ ہوتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ اتنے پھل فروٹ ہوتے تھے کہ کوئی عورت ان باڑی میں چلی جاوے تو اس کو پھل توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے جاوے، ایک دروازے سے جاوے باڑی کے دوسرے دروازے سے نکل جاوے، آٹومیٹک قدرتی طور پر اس کا برتن بھر جاتا تھا، اتنے فروٹ گرتے رہتے تھے خود سے۔ اور عجیب ان کی باڑیاں تھی کہ سال کے 12 مہینے ان کی باڑیوں کے اندر ہمیشہ پھل فروٹ رہتے تھے، آل سیزن فروٹ ان کے یہاں ہوتے تھے۔ اللہ نے اتنی بہترین ان کو باڑیاں، فارمز، فروٹس اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کے یہاں کی جو آب و ہوا تھی، کلائمیٹ تھا، وہ بھی بہت خوبصورت، نہ گرم نہ ٹھنڈا، درمیانی درمیانی، اور اتنا بہترین وہاں کا کلائمیٹ تھا کہ اس میں کوئی زہریلا جانور نہیں تھا، سانپ نہیں، بچھو نہیں، اور کیڑے مکوڑے، مچھر، مکھی، کوئی چیز نہیں، بلکہ کوئی پردیسی مسافر ایسی چیز لے کے آوے تو جیسے ہی شہر کی بارڈر میں آوے یہ سارے جانور مر جاتے تھے، زندہ نہیں رہتے تھے، وہاں کی ایسی آب و ہوا تھی۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا بلدتن طیبہ، پاکیزہ شہر، عمدہ شہر، پانی بھی اچھا، کھانا بھی اچھا، شہر بھی صاف ستھرا، ایک دم ڈیولپ شہر۔ اللہ نے فرمایا میں نے تم کو کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اب وہاں بارش بہت ہوتی تھی، پانی، پانی برسات کا اور پانی چشموں کا بہت تھا وہاں، پہاڑوں کے اوپر سے بارش کا پانی آتا ان کے شہر کے اندر، جس کی وجہ سے شہر کے اندر بہت سی مرتبہ سیلاب اور ریل ہو جاتی تھی اور لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے سیلاب روکنے کے لیے کیا تدبیر کی؟ ایک ڈیم بنایا، عجیب و غریب ڈیم بنایا، شاید اس ورلڈ کی ہسٹری کے اندر پہلا ڈیم اس قوم نے بنایا یمن کے اندر، اس سے پہلے کوئی ڈیم بنانا جانتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیم بنانے کی ٹیکنیک بتلائی۔ یہ جو دو سائٹ پہاڑ تھے اور آگے جا کر کے جہاں یہ پہاڑ رک جاتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ سکھایا گیا کہ دو پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنا دو، اس کے ذریعے سے ڈیم ہو جائے گا، پہاڑوں کے اوپر سے جو پانی آتا ہے وہ پانی اس ڈیم کی وجہ سے رک جائے گا اور ڈیم کے پیچھے پانی کا بہت بڑا تالاب تیار ہو جائے گا، اور جو تمہارے دو سائیڈ میں تمہاری باڑیاں ہیں، ایک باڑیوں کی لائن سیدھی طرف ہے رائٹ سائیڈ میں، ایک لیفٹ سائیڈ میں، تو اس کو بھی تم کو پانی ملتا رہے گا۔ چنانچہ اس قوم کے لوگوں نے ایک شاندار ڈیم بنایا، اور کیسی عقل سے ڈیم بنایا انہوں نے کہ پہاڑ کی جتنی ہائٹ تھی، اتنی ہائٹ کی اونچائی تک وہ لوگ دیوار لے گئے ڈیم کی، और डैम के अंदर तीन लेवल के ऊपर गेट बनाए, अलग अलग लेवल के ऊपर एक गेट बनाए उन्होंने बिल्कुल ऊपर वाली हाइट पर, दूसरे गेट बनाए मिडल में और तीसरे गेट बनाए बिल्कुल नीचे। तीन लेवल पर गेट बनाए और फिर गेट के नीचे इन्होंने एक छोटा सा तालाब जैसा बनाया है और उस तालाब में से कैनल्स निकाली, नहरें बनाई और नहरें भी इतनी सिस्टमेटिक बनाई कि पूरे शहर के अंदर जितनी भी बाड़ी है, फार्म्स है, हर एक फार्म के अंदर पानी पहुंच जावे, इतनी सिस्टमेटिक इन्होंने नहरें बनाई। अजीब सिंचाई और पानी पहुंचाने का उन्होंने सिस्टम बनाया। डैम है, डैम के नीचे तालाब है, तालाब में से नहर निकल रही है और नहरें तमाम बाड़ियों में पानी को ले जा रही है। अब ये लोग क्या करते कि बरसात की जब सीजन गुजर जाती और पूरा पानी का डैम फुल होता तो ऊपर वाला गेट खोलते, बिल्कुल ऊपर वाला, और ऊपर से पानी लेना चालू करते। वो पानी फॉल की शक्ल के अंदर नीचे तालाब में आता और तालाब में से तमाम नहरों के जरिए से सब बाड़ियों में, खेत में चला जाता। ये पानी गिरता रहता है दो तीन महीने तक, फिर पानी का लेवल नीचे आ जाता है। तो ये लोग मिडल वाले जो गेट थे वो गेट खोल देते हैं और मिडल वाले गेट में से पानी फिर नीचे गिरना चालू होता है। फिर जब दो तीन महीने तक पानी गिरता और लेवल बिल्कुल नीचे आ जाता तो एकदम नीचे वाले गेट खोल देते और उसमें से पानी तालाब में आता, तालाब के जरिए से नहर में जाता, सब खेती का काम चल जाता। इतने में साल के आठ नौ महीने गुजर जाते, डैम भी खाली हो जाता, फिर बारिश की सीजन आ जाती और बारिश की सीजन के आने के ऊपर फिर पूरा डैम पानी के जरिए से भर जाता है। इतना अच्छा अल्लाह ताला ने उनको डैम दिया, इतनी अच्छी नहर अल्लाह ने दी, इतना बेहतरीन पानी पहुंचाने का अल्लाह ने सिस्टम दिया और उसकी बरकत से बेहतरीन फलों की अल्लाह ने उनको बाड़ियां अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी नेमतें मैंने तुमको दी है तो क्या करो, ककुलु मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरु ला, मेरी नेमत खाओ, मैं रोजी दे रहा हूं खाओ, लेकिन रोजी खाने के बाद मेरी शुक्रगुजारी करो, मुझे याद रखना, मुझे भूल मत जाना। दौलत ज्यादा आ जावे तो मुझे मत भूल जाना, मुझे याद रखना। वश्कुरूला, और मेरी नेमत को मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना, मेरी नेमत को गुनाह के कामों में इस्तेमाल मत करना, हराम काम में खर्च मत करना, ये अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया। फिर अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए तेरह पैगंबर भेजे, एक दो तीन, तेरह तेरह नबी इन लोगों को दीन समझाने के लिए भेजे। लेकिन माल को हजम करना हरेक की बस की बात नहीं है, वो तो उस्मान गनी जैसा दिल चाहिए, अब्दुल रहमान इब्ने औफ जैसा तकवा चाहिए, तब जाकर के आदमी को माल हजम होता है। पूरे मदीना के मल्टी मिलियनर आदमी थे हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ, इतना मालदार तो शायद इस जमाने में पता नहीं कोई मुसलमान होवे कि नहीं होवे। इनका जब इंतकाल हुआ तो बहुत सारी औलाद थी, सहाबा में चार चार शादियों का आम रिवाज था, बहुत औलाद थी। तो इतना गोल्ड था, इतना सोना था कि जब उनकी औलाद के दरमियान में तकसीम करना पड़ा तो गोल्ड काटने के लिए कुल्हाड़ा लाना पड़ा। हालांकि कुल्हाड़ा आप जानते हो लकड़े काटने के काम में इस्तेमाल होता है, अब सोचो कितना गोल्ड होगा कि उसको काटने के लिए किसी सोनी को नहीं बुलाना पड़ा है कि वो आकर के छोटे छोटे औजार से सोना काटे, कुल्हाड़े मार मार करके सोना काटना पड़ा। अब सोचो कैसे ट्रिलियनर आदमी होंगे, करोड़ों अबजों खरबोंपति आदमी होंगे, लेकिन अल्लाह की रोजी को हजम करना जानते थे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च करना जानते थे। मदीना में जिस दिन अब्दुल रहमान इब्ने औफ की खुद की शादी हुई है, इतनी सिंपल शादी हुई कि अल्लाह के नबी को भी खबर नहीं हुई, हुजूर को भी खबर नहीं, दूसरों को तो क्या खबर होती। घर घर में फैमिली के मेंबरों को बिठा करके लड़के वाले लड़की वाले आए, सिंपल निकाह कर दिया, रुखसती हो गई, सुबह में हुजूर की मजलिस में भी आ गए। वो दुल्हन के कपड़ों के ऊपर जो वो जमाने में एक खास किस्म की खुशबू लगती थी, वो हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ के कपड़े पर लग गई। जैसे कि अब भी ऐसा होता है कि शादी के दूसरे दिन वो लड़के के कपड़े के ऊपर बदन पर वो चमक चमक के निशान दिखते हैं। तो वो धब्बा दुल्हन की खुशबू का हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ के कपड़े पर तो हुजूर ने देखा। पूछा, अब्दुल रहमान ये दुल्हन वाली खुशबू तुम्हारे कपड़े पे कहां से आई? तो उन्होंने हिस्ट्री सुनाई, हुजूर कल निकाह हुआ, रात में रुखसती हुई और फिर अब मैं आपकी मजलिस में आ रहा हूँ। तब हुजूर ने फरमाया, अब्दुल रहमान वलीमा तो करवाओ, एक आध बकरी वकरी काटो, वलीमा करवा दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपने हलाल तरीके से शादी की है। तो उन्होंने वलीमे का इंतजाम किया। अल्लाह की दौलत को वो हजम करना जानते थे, इतराते नहीं थे कि खुदा ने दौलत दी तो अब अल्लाह की नाफरमानी हम चालू कर दे, गुनाह चालू कर दे, गुनाह के कामों में खर्च करना चालू कर दे, हराम काम में खर्च करे, ये नहीं। इन हजरात के पास वो कैपेसिटी थी, जज्बा था कि अल्लाह की दौलत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च करना है। तो अल्लाह ने कभी इनकी दौलत को कम नहीं किया, बढ़ाया अल्लाह ने। तो यहां भी अल्लाह ने सभा वालों को यही हुक्म दिया कि कुलो मिर रिज़्की रब्बिकुम वश्कुरू ला, अल्लाह की रोजी खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, नाफरमानी मत करो। कहते हैं कि इंसान जब अल्लाह की दी हुई रोजी में नाशुक्री करता है, नाशुक्री, और खुदा दौलत देता है और इंसान उसको गुनाह के काम में खर्च करता है, तो उसकी पहली सजा अल्लाह की तरफ से ये होती है कि इबादत में सुस्ती आने लगती है, इंसान इबादतों में सुस्त बन जाता है। दूसरी सजा ये होती है कि उसकी रोजी में धीमे 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 तंगी आने लगती है, पैसे कम होने लगते हैं। हमने बहुत मालदारों को देखा कि माल के जमाने के अंदर अंधे हो जाते हैं, अय्याश बनते हैं। तो एक दौर वो आता है कि उनकी मौत पर कफन दूसरों से मांग के लाना पड़ता है, ऐसे जमाने भी होते हैं। ऐसे मालदारों को हमने देखा अपनी जिंदगी के अंदर, करोड़ों पति लोग लेकिन खुदा की नाफरमानी में उड़ाने वाले। तो धीरे धीरे, अल्लाह एकदम नहीं लेते, धीमे धीमे लेते हैं। ऐसे हालात आए कि कफन के लिए दूसरों के पास पैसे मांगने पड़े, अल्लाह ऐसे बुरे दिन से बचावे हम लोगों को। तो कहा, अल्लाह की नेमत को, माल को जब गलत काम में खर्च करते हैं तो अल्लाह रोजी को धीमे धीमे तंग करते हैं। और तीसरी सजा अल्लाह की तरफ से ये होती है कि मजे की चीजों को, लज्जत की चीजों को अल्लाह मुसीबत वाला बना देते हैं। आज कितनी मजे की चीजें हैं दुनिया में, लेकिन वो मुसीबत बनी हुई है, आफत बनी हुई है। एक राहत आई नहीं कि सामने तकलीफ खड़ी हुई है, इधर अच्छे हालात आए नहीं, सामने कोई बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, फौरन तैयार। ये उस गुनाह की सजा है, इसीलिए अल्लाह ने इनको फरमाया, कुलो मिर रिज़्की रब्बिकुम वश्कुरू ला, بلدة طیبة ورب غفور. اللہ بڑے معاف کرنے والے, ایک نبی کی بات نہیں مانی, دوسرے نبی بھیجے دوسرے کی نہیں مانی, تیسرے نبی بھیجے, تیرا نبی اللہ نے بھیجے لیکن انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بھی نہیں سنی, اللہ کی بات بھی نہیں مانی, مست پڑے رہے گناہ میں. کیسے گناہ میں؟ وہ ہدہد پرندے نے جا کے سلیمان علیہ السلام کو سبا والوں کی رپورٹ دی تھی. ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے ملٹری کی حاضری لے رہے, کون حاضر ہے ملٹری میں کون غیر حاضر ہے, تو حاضری کے درمیان ایک پرندے کو غیر حاضر پایا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت نے حاضری لی آرمی کی, تو حضرت کی آرمی میں تو جنات بھی ہے, جانور بھی ہے, انسان بھی ہے, تو ہدہد غیر حاضر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت جلال سے کہنے لگے, کہاں گیا ہدہد, مجھے دکھتا نہیں ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, آنے دو سخت سزا دوں گا اس کو, بغیر میری چھٹی لیے ہوئے کہاں چلا گیا تھا, ذبح کر ڈالوں گا اس کو. اَوْ لَأَذْبَحَنَّ. ہاں ایک بات ہے کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی صحیح صحیح وجہ بتلا دے رہے میں کیوں غیر حاضر تھا تو چھوڑ دوں گا اس کو. ادھر حاضری پوری نہیں ہوئی, سلیمان علیہ السلام کی بات پوری نہیں ہوئی کہ ہدہد آ گیا تھوڑی دیر کے اندر اڑتا ہوا, اور اس نے آ کر کے رپورٹ دی, کہا حضرت مجھے معاف کیجئے, میں کہاں گیا تھا, میں سبا والوں کے شہر میں گیا تھا, یمن معرب سنا وہ سبا والوں کے علاقے میں جا کر کے آیا, اور وہاں کی رپورٹ آپ کے لیے لایا ہوں. کیا رپورٹ لایا؟ انی وجد تم راتن تملکہم, ایک رانی ہے ان کی بلقیس نام کی, وہ رانی وہ بھی سورج کی پوجا کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے, اور اس کی پوری قوم سبا کی پوری قوم ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے سورج کی بتوں کی پوجا کرتی ہے. وجئتک من سبئ بنبئ یقین, ایک یقینی رپورٹ لے کر کے میں آیا ہوں سبا سے آپ کے واسطے. کا بہت اچھی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی رپورٹ سنی, رانی کا نام بلقیس سنا, اس کے حالات سنے, اور پھر حضرت کو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ شرک اور کفر کرنے والی قوم ہے, اللہ کی نافرمان قوم ہے سبا کی قوم. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان سبا والوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے بت پرستی سورج پرستی اور گناہ کے کام چالو کر دیے تھے. اب اللہ نے عذاب بھیجا, عجیب عذاب. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے عذاب بھیجتے, وہ جو ان کا ڈیم تھا اس ڈیم کے اوپر اللہ نے چوہے لگا دیے, اور چوہے بھی کیسے, اندھے چوہے. اندھے چوہوں کا اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. ڈیم کی جو فاؤنڈیشن تھا اس میں چوہے گھومنے لگے, اور وہ چوہے کیا کرتے, اندر اندر ڈیم کے جو پائے تھے فاؤنڈیشن تھا اس کو کھودتے تھے, کھاتے تھے کھودتے تھے, کھاتے تھے کھودتے تھے. اب لوگوں کو نظر آیا کہ یہ تو چوہے لگ گئے ڈیم کے فاؤنڈیشن میں اور وہ اندر سے کھود رہے. تو واقعی بات ہے کہ جب انسان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو انسان غلط ڈیسیزن لیتا ہے, یہ غلط ڈیسیزن یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. تو اب یہ جو چوہے آئے تو ان لوگوں کے بڑے بڑے ٹیکنیشین لوگ بڑے بڑے انجینئر لوگ جمع ہوئے کہ اچھا ہمارے ڈیم میں چوہے لگے تو ہم کیا کریں. تو کہا چوہوں کو ختم کرنے کے لیے بلیاں پالو. چوہوں کو بھگانا ہے تو بلیاں پالو. یہ سب اندھے چوہے تھے تو انہوں نے بلیاں پالی. جیسے ہی بلیاں پالی ایک دوسرا عذاب ہو گیا کہ پہلے تو چوہے ڈیم سے باہر گھومنے بھی نکلتے تھے اور جتنی دیر چوہے ڈیم سے باہر گھومنے آوے اتنی دیر کھودنے کا کام بند رہے تو کھودنے کا کام کم ہوتا تھا. اب جیسے ہی انہوں نے چوہے پالے تو چوہوں نے تو فل ٹائم جاب بنا لیا اندر کھودنے کا فل ٹائم. باہر آنے کا موقع ہی نہیں چونکہ باہر بھی نہیں آئے اس لیے چوہے باہر آتے ہی نہیں ڈیم کے اور اندر بیٹھے بیٹھے کھود رہے کھود رہے کھود رہے فل ٹائم انہوں نے کھودنا چالو کر دیا. اذا لم یکن اولم اونم من اللہ للفتح فاول ما یجنی علیہ اجتہاد ہو. جب انسان کے اوپر سے اللہ کی مدد چلی جاتی ہے تو عقل غلط غلط فیصلے کرتی ہے. یہ غلط فیصلہ تھا ان کے ٹیکنیشین اور انجینئر لوگوں کا کہ بلیاں پالو. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چوہے نظر آئے تو وہاں جو عقل مند لوگ تھے وہ شہر چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے کیونکہ وہ کتابیں پڑھتے تھے آسمانی کتابیں تورات انجیل. اس میں لکھا تھا کہ جب معارف کے ڈیم میں چوہے نظر آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے خدا کی پکڑ آنے والی ہے. تو جنہوں نے پڑھا تھا وہ پڑھے لکھے لوگوں نے یہ دیکھ کر کے اب تو چوہے آ گئے شہر چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگنا چالو کر دیا. اس میں ایک یمن کا بڑا لیڈر قسم کا آدمی بھی تھا. وہ اور اس کی بیوی دونوں جیوتش تھے کاہن تھے. انہوں نے دیکھا کہ او ہو اب تو عذاب کا ٹائم آ گیا ہماری پراپرٹی ہمارے فارمز ہمارے پہلے سب چلے جائیں گے پانی میں اور عذاب میں ختم ہو جائیں گے تو چلو اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائے. لیکن شہر چھوڑ کے جانا ہے پراپرٹی کا کیا کرے. تو کہا کچھ کرو ایسا کام کہ پراپرٹی کی ہم کو پوری قیمت مل جائے. تو بہت ہوشیار تھے وہ کاہن کاہنا دونوں سردار بھی تھے شہر کے. تو انہوں نے ایک رول کیا. کیا رول کیا کہ اس کا چھوٹا لڑکا تھا اس لڑکے کو کہا کہ بیٹا دیکھو کل صبح میں جب ساری پبلک میرے پاس آوے چونکہ وہ کاہن جیوتش تھا لوگ آتے تھے اس کے پاس پوچھنے کے لیے تو میں تجھے کوئی کام کرنے کے لیے کہوں گا سب کے بیچ میں تو تو نہ کہہ دینا کہ میں وہ کام نہیں کرتا جا پھر میں تجھے گالی دوں گا تو کام نہیں کرے گا تو گالی دوں گا تو تو بھی جواب میں مجھے گالی دینا پھر جب تو مجھے گالی دے گا تو میں باپ ہونے کی حیثیت سے کھڑے ہو کے تجھے ماروں گا تو تو بھی مجھے مارنا. وہ لڑکا کہتا ہے کہ ابا ایسا ہوئے کہ آپ کام کرنے کے لیے کہوے میں نہ کہہ دوں آپ گالی دیوے میں آپ کو گالی دوں آپ مجھے تماچا مارے میں آپ کو تماچا ماروں یہ ہو سکتا ہے ایسا. وہ فرما بردار لڑکا تھا. تو اس نے کیا کہا کہ دیکھ اس میں ہمارا ایک بڑا پلان ہے میرا آرڈر ہے باپ ہونے کی حیثیت سے تجھے ایسا کرنا ہی کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجبوری کی بات ہے. جب دوسرے دن صبح ہوئی اور وہ جیوتش کی مجلس لگتی تھی لوگ آ کے پوچھتے تھے اس کو کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا میرا فیوچر کیا ہوگا ایسا لوگ پوچھنے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس. حالانکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنن فلیس منا. جو فیوچر بھوشیہ دکھلانے کے لیے کسی جیوتش کے پاس کاہن کے پاس جاوے وہ اسلام میں سے نہیں ہے وہ مسلمانوں کی جماعت میں نہیں ہے وہ ہماری جماعت سے ہی نکل جاتا ہے اس کا ایمان ہی خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے. इसीलिए कभी ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए भविष्य खुलवाने के वास्ते, फ्यूचर मालूम करने के वास्ते। ये शिर्क के करीब करीब गुनाह है जो ईमान को खतरे में डालने वाली चीज है। अब दूसरा दिन सुबह हुआ, उस काहिन की मजलिस लगी, लोग आए तो भरी मजलिस में उसने अपने छोटे लड़के को बुला के, बेटा ये काम करो। उसने कहा मैं नहीं करता, जा। बाप को मुंह पे जवाब दे दिया। बाप को गुस्सा आया और गुस्से के मारे बाप ने खड़े होकर के एक तमाचा उस लड़के को मारा, तो लड़के ने भी जवाब में बाप को तमाचा मारा। अब बाप को बहुत गुस्सा आया कि मेरी बात मानता नहीं, मुझे गालियां देता है। बाप ने गाली दी उसको, तो बेटे ने भी गाली दी। प्री प्लान था पहले से दोनों बाप बेटे का। बाप ने मारा, उसने भी मारा, दोनों तरफ से ये हो रहा है। अब बाप को और गुस्सा आया और बाप पब्लिक के बीच में क्या कह रहा है, मैं छुरी ला करके अपने बेटे को जबह कर लूंगा, इसलिए कि मैंने काम करने के लिए कहा। वो ना कहता है, मैंने उसको गाली दी, वो मुझे गाली देता है, मैं मारता हूं, मुझे मारता है, कैसा मेरा बेटा है, मैं उसको कत्ल कर डालूंगा अभी। अब सब पब्लिक खड़ी हो गई कि नहीं नहीं नहीं, उसको मत काटो, मत मारो, मत काटो, मत मारो। तो वो लड़ाई करने वाले दो होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लोग छुड़ाने जा रहे तो जोर चढ़ता है, नहीं मुझे छोड़ो नहीं, अभी यूं कर डालो, और छोड़ देगा नहीं तो दो मिनट में ठंडे हो जाते। तो इस तरह छोड़ पकड़ मुझे जोर आता है, तो इस तरीके से हुआ। तो लोग पब्लिक जमा हो गए, तो वो और चिल्ला रहे, नहीं अभी मार डालता हूं। लोग समझा रहेगा नहीं मार डालूंगा। अब वो जो उसका लड़का था, उस लड़के के नाना नानी, मामा खाला वगैरह, वो भी यमन के अंदर कोई बड़े खानदान के लोग थे, बड़े मालदार थे, और वो भी बड़े बहादुर लोग थे। तो लोगों ने कहा कि भाई देखो, इस बच्चे को कत्ल कर रहा है बाप, तो चलो इसके नाना नानी मामा खाला को खबर दो कि तुम्हारे नवासे को उसका बाप कत्ल कर रहा है। तो उन्होंने जाकर के इन्फॉर्म किया, वो सब दौड़ के आए और दौड़ के आकर इस लड़के के बाप को, यानी अपने जमाई को समझाया, जमाई रात मान जाओ, हमारे नवासे को क्यों मारते हो, क्यों कत्ल करते हो, क्यों उसके ऊपर जुल्म ज्यादती करते हो, बहुत समझाया। लेकिन जितना वो समझावे इतना इसको जोर आवे कि नहीं मैं तो मार डालूंगा, ये करूंगा। जब वो नहीं माना तो लड़के के नाना मामू ने यूं कहा कि तू हमारे नवासे को कत्ल नहीं कर सकता, अगर तू मारना चाहता है पहले हम तुझे मार डालेंगे। जमाई से ज्यादा नवासे से मोहब्बत होती है, कहा हम तुझे मार डालेंगे लेकिन अपने नवासे को कुछ होने नहीं देंगे। जब ये बात उसने सुनी तो उसने कहा कि मुझे अब इस शहर में रहना नहीं है, जो शहर के लोग मेरी नाफरमान औलाद के खिलाफ मुझे कुछ नहीं करने देंगे, मेरी औलाद नाफरमान और मैं अपनी नाफरमान औलाद के लिए एक्शन लेना चाहता हूं, तो ये शहर के लोग मुझे एक्शन नहीं लेने देते, जाओ मुझे इस शहर में नहीं रहना है, मैं अपनी प्रॉपर्टियां बेच करके यहां से निकल जाऊंगा। देखो कितना जोरदार प्री प्लान किया उसने, और ये कहकर के उसने ये रोल, पूरा रोल था, और अपनी प्रॉपर्टी मार्केट में बेचने के लिए रख दी। अगर एकदम प्रॉपर्टी बेचने रखता तो लोग सवाल करते कि हमारे शहर का एक बड़ा आदमी, हमारा लीडर, जिम्मेदार, वो क्यों जावे शहर छोड़ के, लोग 50 सवाल करें। लेकिन ये जो रोल किया तो किसी की समझ में भी नहीं आया। और अल्लाह इन पॉलिटिशियनों की दुनिया से इंसानियत को बचावे, इन लोगों ने इंसानियत को बर्बाद कर रखा है। अब उसने सारी अपनी प्रॉपर्टी बेचने रखी, अब लोगों ने जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी खरीद ली, और जब कैश रकम जमा हो गई और जब उसने सफर करने का इरादा किया, तब जाकर के उसने डिक्लेयर किया कि देखो इस शहर के ऊपर अल्लाह का अजाब आने वाला है, मैं तुम लोगों को नसीहत से समझाता हूं कि तुम लोग भी सुधर जाओ या छोड़ के चले जाओ। और देखो मैं तुमको, चूंकि मैं बड़ा आलिम हूं, जानकार हूं, काइन हूं, लीडर आदमी हूं, दुनिया को मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुमको इखलास से मशवरा देता हूं कि तुमको कहां जाना चाहिए। کہ جس آدمی کو اچھے اچھے مکان چاہیے تو کہا عمان چلا جاوے, وہاں جا کر کے آباد ہو جاوے. جس آدمی کو اچھے اچھے کھانے سے محبت ہوئے تو کہا بصرہ چلا جاوے, بصرہ جا کر کے آباد ہو جاوے. اور جس کو باڑیوں سے محبت ہو تو کہا یثرب مدینہ چلا جاوے اور وہاں جا کے سیٹ ہو جاوے. یہ اس نے لوگوں کو مشورہ دے دیا ہے. چنانچہ اس کے مشورے پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا, کوئی عمان گیا, کوئی سیریا گیا, کوئی جو ہے مدینہ آ گیا, بصرہ چلا گیا. اور جو لوگ مدینہ آ گئے وہی لوگ آگے چل کر کے انصار کہلائے. یہ انصاری اسی نسل کے اندر سے, اور جو لوگ عذاب سے پہلے نکل گئے تھے انہی لوگوں میں سے ہی انصار تھے. پھر وہ آدمی بھی وہاں سے نکل گیا. اور دوسرے لوگ جو عیش اور مزے میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ہم تو یہیں رہیں گے, کوئی عذاب وذاب آنے والا نہیں ہے, وہ وہیں پر رہے. اب اللہ کی قدرت دیکھو, ادھر چوہوں نے اپنا کام پورا کیا, ڈیم کے فاؤنڈیشن کو پورا اندر سے کھوکھلا کر دیا. گرمی کی سیزن تھی, وہ سیزن ختم ہوئی, اتنے میں بارش کی موسم آئی اور مسلادھار بارش برسی, پورا ڈیم پانی سے بھر گیا. تو پانی کا وزن, اب ڈیم چونکہ کھوکھلا ہو گیا تھا نیچے سے, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا. اور ایک رات میں اچانک کیا ہوا, اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جب ہماری بات کو نہیں مانا تو ایک رات میں جب وہ میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے اچانک پانی کے وزن سے وہ ڈیم ٹوٹا اور پورے مغرب شہر کے اندر زبردست سیلاب آیا. ایسا زبردست سیلاب کہ تمام انسان ڈوب کے مر کے ختم ہو گئے. جو بچ بچا کر کے بھاگے وہ ایک ایک لقمہ کھانے کے اور ایک ایک قطرہ پانی پینے کے وہ محتاج بن گئے. ایسا خطرناک عذاب آیا, باڑیاں بھی ختم, عالی شان مکان بھی ختم, سب چیزیں خدا کے سیلاب کے عذاب میں ختم اور تباہ اور برباد ہو گئی. کا پھر یہ ہوا کہ سیلاب جب ختم ہو گیا, لوگ مر گئے, بچے ہوئے لوگوں نے وہاں کی جگہ جا کے دیکھی کہ اب کیا حال ہے ہمارے شاندار شہر کا, شاندار باڑیوں کا. اللہ فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. عجیب منظر انہوں نے جا کے دیکھا, ساری باڑیاں ختم, پھل فروٹ کے درخت ختم, اور اس کی جگہ پر سیلاب ختم ہونے کے بعد کانٹے کے درخت ہو گئے, ببول جس کو ہم گجراتی میں باوڑ کہتے, کانٹے والے درخت, کڑوے کڑوے پھل اور بیر. بور بھی بعض اچھے ہوتے ہیں, اور بعض بور کیسے ہوتے ہیں, گٹھلی بڑی, چھلکا بہت چھوٹا ہے, چینی بور جو آتے ہیں اس قسم کے, جس میں کوئی فائدہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ شاندار باڑیوں کو ختم کر کے وہاں کڑوے پھل, کانٹے والے درخت اور بدبو والے خراب خراب اسماعیل والے پھل ہم نے وہاں پر لگا دیے. ایسا خطرناک جو منظر چینج ہو گیا کہ پہلے خوبصورت شہر, اب برباد شہر, پہلے شاندار باڑیاں, اب اجڑی ہوئی برباد باڑیاں. یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ آخر میں اس کا ریزلٹ بتلاتے ہیں, نتیجہ, ریزن کیا بتلاتے ہیں. ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ سزا ہم نے دی ہماری نعمت کی ناشکری کرنے کے اوپر. ہم نے ان کو شاندار شہر میں آباد کیا تھا, وہ ہم کو بھول گئے ہماری نافرمانی کی, تو ہم نے اس کی سزا دی. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. اور جو بھی ناشکری کرے گا ہم ان کو ایسی سزا دیں گے, اللہ فرماتے ہیں. اس لیے میرے دینی بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس شہر میں عزت سے رکھا ہوتا ہے, جہاں ہمارے لیے حلال روزی روٹی کے بہت سارے سورسز ہیں, مزے سے ہم روزی کما رہے ہیں, مزے سے زندگی گزار رہے ہیں, وہاں رہ کر کے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اللہ جو روزی دے وے اللہ کو راضی کر کے اس کو استعمال کرنے کا, کبھی حرام اور غلط کام پر جانے کا نہیں. ورنہ جو اللہ آباد کر سکتے ہیں وہ اللہ برباد بھی کر سکتے ہیں, جو اللہ آباد کر سکتے ہیں وہ اجاڑ بھی سکتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کی قدرت کے اندر ہے. اللہ نے یہ واقعات قرآن میں کیوں بیان کیے؟ تاکہ ہم کچھ لیسن لے وے, ہم کچھ نصیحت لے وے, ہم کچھ سبق حاصل کرے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعات بیان فرمائے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے کچھ سال پہلے ہمارے ساؤتھ گجرات کے مسلمان برما میں رہتے تھے, رنگون کے اندر. اور برما کے اندر ہم مسلمان لوگ, سورت, والساڑ, بھروت, نوساری, یہ سب ڈسٹرکٹ کے مسلمان ویل سیٹ تھے وہاں پر. اور ایسے ویل سیٹ تھے کہ بڑے بڑے ہندوستان کے مدرسے, مسجدیں رنگون اور برما کے چندے پر چلتے تھے. جیسے کہ آج کسی کام کے لیے انگلینڈ, افریقہ, امریکہ, کینیڈا ڈونیشن کے لیے جاتے ہیں, اس طریقے سے لوگ پہلے برما جاتے تھے. اور دارالعلوم دیوبند کی جو اصل پہلی مسجد ہے پرانی, وہ مسجد بھی ہمارے راندیر کے ایک سیٹھ نے, جو رنگون میں رہتے تھے, انہوں نے بنوائی ہے. وہاں دارالعلوم میں ان کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. اور وہاں برما کے اندر ایک جامع مسجد تھی بہت عالیشان, اس کا نام ہی تھا جامع سورتیان, یعنی سورتی لوگوں کی جامع مسجد. اور بزنس بھی بہت عالیشان تھا, دارالافتہ وہاں, فتاوا سیکشن بھی بہت بڑا. بڑے بڑے گجرات کے ہمارے مفتیان کرام, حضرت مفتی مرغوب صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ, اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب کفلیتوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جن کی لکھی ہوئی کتابیں عربی میں, عربوں میں پڑھی جاتی ہے, ایسے بڑے بڑے عالم وہاں رہتے تھے. مولانا احمد بزرگ صاحب سملکی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء ہندوستان کے وہاں رہتے تھے, جاتے تھے. لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے, اور ایسے حالات بدلے کہ سارے رنگون اور برما سے ہمارے مسلمان اجڑ گئے, ویران ہو گئے. کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں رہا. راتوں رات ملٹری ایکشن ہوا, اور اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا. جتنی پراپرٹیز تھی گورنمنٹ نے سیل کر لی, بینک بیلنسز تھے وہ سب سیل کر دیے, اور ملٹری لگ گئی, لوگوں کو گھر چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا جان بچانے کے لیے. بہت سے لوگوں کو تو کئی کئی کلومیٹر تک پیدل چل کے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا. کچھ لوگ وہاں بنگلہ دیش میں آ کر کے آباد ہو گئے, ڈھاکہ میں, چٹاگونگ میں, کلکتہ میں, وہاں رہ پڑے. کچھ پھر وطن آ گئے اور وہاں آ کر کے آباد ہو گئے. کچھ بہت تھوڑے لوگ اب بھی وہاں برما کے اندر, رنگون کے اندر موجود ہیں. اللہ ایسے برے دن کبھی نہ دکھلاوے, کبھی نہ دکھلاوے. اس کے لیے یہ جو واقعہ اللہ نے بتلایا کہ یہ حالات کب آتے ہیں, ذالک جزیناہم بما کفروا, ہماری نعمت کی ناشکری کرو گے تو پھر ایسے حالات آئیں گے. اسی لیے ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی, ہماری سب کی مل کر کے, کہ اللہ نے دولت دی ہے ہم کو, یہاں ویل سیٹ کیا ہے, ہم دولت کو گناہ کے کام میں خرچ نہ کریں. ہمارا جو نیو جنریشن ہے, جو نئی پیڑھی, جو ہماری اولاد جو یہاں کی بون آ رہی ہے, یا جو ہمارے ینگسٹرز ہے, اور جو ہمارے بڑے, میں ہر ایک کو کہتا ہوں, اللہ کے واسطے کرائمس اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. دولت آنے کے اوپر کوئی زنا میں لگ جاوے, شراب میں لگ جاوے, ڈرگس میں لگ جاوے, فلموں میں لگ جاوے, ڈانس میں لگ جاوے, کلبس کے چکروں میں لگ جاوے, اور آج کے زمانے کا خطرناک فتنہ انٹرنیٹ چیٹنگ پرائی عورتوں کے ساتھ افیئر اور چکروں میں پڑ جاوے, یاد رکھو یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں, اللہ کے عذاب کو بلاتے ہیں. اسی لیے خدا کے واسطے اپنے حالات پر غور کرو اور اپنی جوانوں کو پکڑو کہ بیٹا یہ گناہ مت کرو, ان گناہوں کو چھوڑو اور توبہ کرو, اپنے لڑکے لڑکیوں کو بارڈر میں رکھو تاکہ اللہ کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو جائے. یہ آپ کے ساتھ ایک محبت کے جذبات میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں سے خدا کا عذاب آتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو انشاءاللہ اللہ تعالی عذاب سے حفاظت فرمائیں گے, ورنہ حالات بدلنے میں دیر لگتی نہیں ہے. میں تو دعا کرتا ہوں, مستقل دعا آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں, اور جب سنا تھا تب سے میں عمرے میں تھا, وہاں حرم میں بھی دعا کی, خدا کی قسم طواف میں بھی میں نے دعا کی کہ اللہ آپ لوگوں کو اس ملک میں قیامت تک سلامتی کے ساتھ عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھے اور کبھی برے حالات نہ آوے. آپ بھی دعاؤں کا اہتمام کرو, لیکن اس کی شرط میں نے آپ کو بتائی, جن گناہوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں ان گناہوں سے روکنے کی محنت کرنا یہ ذمہ داری ہے. وہ پہلے تین دن میں نے رات کو حالات پر بیان کیا نا, اس میں ایک بات یاد رکھو کہ گناہ ہوئے اور روکنا بند کر دیوے, گناہ ہو رہے اور کوئی روکتا نہیں, ماں باپ بھی نہیں روکتے, علماء بھی نہیں روکتے, وڈیل لوگ بھی نہیں روکتے, ذمہ دار لوگ بھی نہیں روکتے, لیڈر لوگ بھی نہیں روکتے. تو یاد رکھو گناہ کرنے والے گناہ کرے اور ذمہ دار لوگ نہیں روکے تو پھر اللہ کے عذاب کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی, عذاب آ کے رہتا ہے. اس لیے کم سے کم روکنے کی ذمہ داری تو انجام دو. میں اپنی اولاد کو کیوں اتنے پیسے دوں کہ وہ آؤٹ لائن جاوے, اس پر کنٹرول کرو گناہوں کے اوپر, تو انشاءاللہ اللہ تعالی عافیت کے ساتھ رکھیں گے. اللہ عذاب سے اسباب عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رحم و کرم کا اللہ تعالی معاملہ فرمائے. درود شریف پڑھ لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین اکرم الاکرمین, اے اللہ تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لے, اے اللہ حالات کے برے ہونے سے ہماری حفاظت فرما لے, اے اللہ تیری نعمتوں کی تیری روزی کی شکر گزاری ہم سب کو نصیب فرما دے, اے اللہ جن گناہوں کی نحوست سے تیرا عذاب آتا ہے تیری پکڑ آتی ہے حالات برے ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے ہمیں سچی اور پکی توبہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں کی نوجوان بہنوں کی حفاظت فرما, زنا شراب ڈانس میوزک ڈرگز اور تمام برے عادتوں برے کاموں سے اللہ ان کی تو حفاظت فرما, ان کی جوانی کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے, ان کی جوانی کے جذبات کو تو پاکیزہ بنا دے, ان کو عفت پاک دامنی حیا اور شرم عطا فرما دے. اے اللہ اس ملک میں اس شہر میں رہنے والے ہمارے تمام مسلمانوں کو خصوصاً ہندوستانی ایشین مسلمانوں کو اے اللہ تا قیامت عزت عافیت برکت رحمت خیر کے ساتھ تا قیامت ان کو قائم دائم فرما دے, ان کی جان مال عزت آبرو جائیداد عصمت عفت کی اپنے کرم سے فضل سے حفاظت فرما لے. کبھی برے دن نہ آوے برے حالات نہ آئے, تیرے رحم کا کرم کا عافیت کا عزت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ تو پورے عالم کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے، عالم اسلام کے حال پر رحم فرما دے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، جائیداد اور خزانوں کی حفاظت فرما لے، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت عطا فرما، جن کے دلوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے لیے غصہ ہے ان کے دلوں سے غصہ نکال دے، ان کے دلوں میں اسلام مسلمانوں کے لیے محبت پیدا فرما دے، شفقت اور نرمی پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، باقی تیرا دین تو بہت پیارا اور پاکیزہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں پاکیزہ اخلاق کی توفیق عطا فرما، پاکیزہ اخلاق کی توفیق عطا فرما، اور ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ وہ ہر قوم کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ ہمیں محبت، نرمی، شفقت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دین کی دعوت کا فریضہ ان لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے حال پر رحم فرما، امن، سلامتی، عافیت، عزت، راحت تو ہمیں مقدر فرما۔ اے اللہ، ہماری دعا کو اپنے کرم سے، فضل سے قبول فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔